السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. افغانستان کے مشرقی شہر جلال آباد میں خودکش حملے اور اس کے بعد فائرنگ میں 16 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اور بھارت کی بیرونی امور کی وزارت کے مطابق پاکستان اور بھارت کے درمیان کرتارپور راہداری کے بارے میں تفصیلات کو حتمی شکل دینے کے لیے مذاکرات 14 مارچ کو اٹاری واہگہ پر بھارت کی جانب منعقد ہوں گے. اور پاکستان کی وزارت خارجہ نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کا ایک اعلیٰ سطحی وفد 14 مارچ کو نئی دہلی جا رہا ہے، جہاں وہ نئی دہلی میں کرتارپور راہداری سے متعلق مذاکرات میں شرکت کرے گا. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ امریکہ نے پاک بھارت کشیدگی کم کرنے میں کردار ادا کیا ہے. امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو نے پرائیویٹ ڈپلومیسی کے ذریعے دونوں ممالک کی کشیدگی کو کم کروایا ہے. اور پاکستان میں وفاقی حکومت نے ماضی میں لشکر طیبہ کے نام سے کام کرنے والی تنظیم جماعت الدعویٰ اور اس کے ذیلی ادارے فلاح انسانیت فاؤنڈیشن پر پابندی عائد کرتے ہوئے انہیں حکومتی کنٹرول میں لینے کا اعلان کیا ہے. پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ کشیدگی، اگرچہ پاکستان میں گرفتار کیے گئے بھارتی پائلٹ کی واپسی کے بعد کچھ کم ہو گئی ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ دونوں جوہری ملکوں کے درمیان جنگ کا خطرہ بدستور ہے. اور امریکی حکومت کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہم سنجیدگی سے یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی مزید فوجی کارروائی صورتحال میں بگاڑ کا باعث بنے گی. امریکی سینٹ کے 2 بااثر ارکان نے ایک قانون متعارف کروایا ہے جو افغانستان میں 2 عرصوں سے جاری جنگ ختم کروائے گا. شمالی کوریا نے اپنی ایک متروک میزائل تجربہ گاہ کی تعمیر دوبارہ شروع کر دی ہے، جبکہ امریکہ نے خبردار کیا ہے کہ وہ پیونگ یانگ پر مزید اقتصادی پابندی عائد کرنے سے دریغ نہیں کرے گا. یہ تھیں 6 سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. افغانستان کے مشرقی شہر جلال آباد میں ایک خودکش حملے اور اس کے بعد فائرنگ میں 16 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. صوبے ننگرہار کے گورنر کے ترجمان عطا اللہ خوگیانی نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا ہے کہ حملہ جلال آباد کے ہوائی اڈے کے نزدیک واقع ایک نجی تعمیراتی کمپنی کے دفتر پر کیا گیا. ترجمان کے مطابق حملے کا آغاز 2 خودکش حملہ آوروں نے کیا، جنہوں نے خود کو کمپنی کے دروازے پر دھماکے سے اڑا دیا. خودکش حملے کے بعد 3 مسلح افراد نے جائے وقوع پر فائرنگ بھی کی ہے. خوگیانی نے بتایا کہ حملے میں 16 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں کمپنی کے کئی محافظ اور ملازمین شامل ہیں. نئی دہلی میں وائس آف امریکہ کی نمائندہ ریتل جوشی کے مطابق بھارت کی بیرونی امور کی وزارت کے مطابق پاکستان اور بھارت کے درمیان کرتارپور راہداری کے بارے میں تفصیلات کو حتمی شکل دینے کے لیے مذاکرات 14 مارچ کو اٹاری واہگہ پر بھارت کی جانب منعقد ہوں گے. بھارت نے تجویز کیا ہے کہ اس ملاقات سے علیحدہ اسی روز ایک اور میٹنگ میں راہداری کے تکنیکی امور پر بھی بات چیت کی جائے گی. اور پاکستان کی وزارت خارجہ نے اپنے منگل کو جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کا ایک اعلیٰ سطحی وفد 14 مارچ کو نئی دہلی جا رہا ہے، جہاں وہ نئی دہلی میں کرتارپور راہداری سے متعلق مذاکرات میں شرکت کرے گا. بعد ازاں ایک بھارتی وفد اسلام آباد کا دورہ کرے گا. اور پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ امریکہ نے پاک بھارت کشیدگی کم کروانے میں کردار ادا کیا ہے. امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے پرائیویٹ ڈپلومیسی کے ذریعے دونوں ممالک کی کشیدگی کو کم کروایا، اور اس بارے میں ہمارے پاس ایک رپورٹ بھی ہے جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے. پاکستان میں وفاقی حکومت نے ماضی میں لشکر طیبہ کے نام سے کام کرنے والی تنظیم جماعت الدعویٰ اور اس کے ذیلی ادارے فلاح انسانیت فاؤنڈیشن پر پابندی عائد کرتے ہوئے انہیں حکومتی کنٹرول میں لینے کا اعلان کیا ہے. پاکستان میں اب کل عدم تنظیموں کی تعداد 70 ہو گئی ہے. اور پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ کشیدگی، اگرچہ پاکستان میں گرفتار کیے گئے بھارتی پائلٹ کی واپسی کے بعد کچھ کم ہو گئی ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ دونوں جوہری ملکوں کے درمیان جنگ کا خطرہ بدستور موجود ہے. اور جوہری ماہرین انتباہ کر رہے ہیں کہ اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو تو وہ چاہے شروع ہو غیر جوہری اسلحے ہی سے کیوں نہ ہو، جوہری ہتھیاروں کے استعمال کے امکانات یقیناً بڑھ جائیں گے۔ اس بارے میں بھی ہمارے پاس تفصیلی رپورٹ ہیں جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ اور امریکی حکومت کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہم سنجیدگی سے یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی مزید فوجی کارروائی صورتحال میں بگاڑ کا باعث بنے گی۔ امریکہ، پاکستان اور بھارت پر یہ دباؤ جاری رکھے ہوئے ہے کہ وہ کشیدہ صورتحال میں کمی کے لیے اقدامات جاری رکھیں، جس میں براہ راست رابطے بھی شامل ہیں۔ معاون ترجمان رابرٹ پلاڈینو نے ان خیالات کا اظہار منگل کے روز معمول کی روزانہ پریس بریفنگ کے دوران ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہی۔ ترجمان نے کہا کہ ہمیں اس بارے میں پختہ یقین ہے کہ کوئی بھی مزید فوجی کارروائی صورتحال میں بگاڑ کا باعث بنے گی۔ شدت پسند کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے پشتونوں، بالخصوص پاکستان کے قبائلی علاقوں کے رہائشیوں کو پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری کشیدگی سے دور رہنے اور پاکستان کے لیے حمایت کا اظہار نہ کرنے کے لیے کہا ہے۔ کالعدم شدت پسند تنظیم نے انٹرنیٹ پر جاری ایک بیان میں پشتونوں، بالخصوص قبائل سے کہا ہے کہ پاکستان نے اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے قوم اور ملک پر جنگیں مسلط کر رکھی ہیں، اور ان جنگوں میں پشتون قوم اور بالخصوص قبائل کو قربانی کے بکرے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی فوج بھارت کے ساتھ محاذ پر قوم کے ثبوتوں کو بطور نذرانہ پیش کرنے کا ارادہ کیے ہوئے ہے، اور اس صورتحال میں پشتون قوم اور بالخصوص قبائل کو محتاط رہنا چاہیے۔ امریکی سینیٹ کے دو بااثر ارکان نے قانون متعارف کروایا ہے جو افغانستان میں دو عشروں سے جاری جنگ ختم کروائے گا۔ یہ اقدام ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب امریکی عہدیداروں کی طالبان باغیوں کے ساتھ براہ راست بات چیت جاری ہے، جس کا مقصد انسدادی دہشت گردی کے لیے ضمانتیں حاصل کرنا اور منصوبہ تیار کرنا ہے۔ یہ بل ریپبلکن سینیٹر رینڈ پال اور ڈیموکریٹک سینیٹر ٹام اوڈال نے پیش کیا۔ اس قرارداد میں کہا گیا ہے کہ 45 روز کے اندر ایک منصوبہ بنایا جائے گا، جس کے تحت باضابطہ طور پر انخلا ہوگا اور تمام تنصیبات اور ذمہ داریاں افغان حکومت کے حوالے کی جائیں گی، اور افغان آئین کے مطابق سیاسی مفاہمت کا ڈھانچہ تیار کر کے افغان اسے نافذ کریں گے۔ شمالی کوریا نے اپنی ایک متروک میزائل تجربہ گاہ کی تعمیر دوبارہ شروع کر دی ہے، جبکہ امریکہ نے خبردار کیا ہے کہ وہ پیونگ یانگ پر مزید اقتصادی پابندیاں عائد کرنے سے دریغ نہیں کرے گا۔ جنوبی کوریا کے خبر رساں ادارے یونہاپ اور دو امریکی تھنک ٹینکس نے منگل کو قانون سازوں کو بتایا کہ نئی سیٹلائٹ تصاویر میں تونگ چانگ ری کے علاقے میں واقع سوہائی سیٹلائٹ لانچنگ اسٹیشن پر تعمیرات ہوتی دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہی وہی تجربہ کار ہے جسے شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان گزشتہ سال جون میں ہونے والی ملاقات کے بعد شمالی کوریا کی حکومت نے غیر فعال کرنا شروع کر دیا تھا۔ شمالی کوریا کی جانب سے اپنی غیر مؤثر میزائل تجربہ گاہ پر تعمیرات دوبارہ شروع کرنے کی اطلاعات صدر ٹرمپ اور چیئرمین کم کے درمیان گزشتہ ہفتے ہینوئی میں ہونے والی ملاقات کے بعد سامنے آئی ہیں۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان دو روزہ مذاکرات اچانک اور غیر متوقع طور پر بے نتیجہ ختم ہو گئے تھے، جس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں بہتری کی امیدیں خدشات میں بدل گئی ہیں۔ دریاسنا صدر ٹرمپ کے مشیر برائے قومی سلامتی جان بولٹن نے خبردار کیا ہے کہ اگر شمالی کوریا نے اپنے جوہری ہتھیار ترک نہ کیے تو اس پر مزید پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں۔ اس سال مارچ 7 کو محکمہ خارجہ کی جانب سے دنیا بھر کے جن 10 جرات مند خواتین کو سالانہ انعامات دیے جائیں گے، ان میں بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والی رضیہ سلطانہ بھی شامل ہیں۔ اس خصوصی تقریب کی میزبانی امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کریں گے، جس میں خاتون اول میلانیا ٹرمپ خصوصی کلمات ادا کریں گی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا اور فیس بک لائیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔
VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ VOA اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو VOA کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے۔ جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ جیسا کہ شروع میں ہم نے آپ کو خبر دی کہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ امریکہ نے پاک بھارت کشیدگی کم کروانے میں کردار ادا کیا ہے۔ اس حوالے سے اسلام آباد سے علی رانا یہ رپورٹ دے رہے ہیں۔
وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اسلام آباد میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت پاک بھارت کشیدگی میں کمی دکھائی دے رہی ہے۔ کشیدگی میں کمی ایک مثبت پیش رفت ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں امریکی وزیر خارجہ مائک پمپیو کے کردار کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ میں بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن پرائیویٹ ڈپلومیسی نے کام دکھایا ہے۔ امریکہ نے پرائیویٹ ڈپلومیسی کے ذریعے پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے کردار ادا کیا ہے۔
پرائیویٹ ڈپلومیسی ایک ہوتی ہے، پبلک ڈپلومیسی ایک ہوتی ہے، پرائیویٹ ڈپلومیسی۔ پرائیویٹ ڈپلومیسی کو بروئے کار لاتے ہوئے امریکہ نے بڑا مثبت کردار ادا کیا ہے، اور دیگر ممالک نے سفارتکاری کے ذریعے کوشش کی کہ معاملات بہتری کی طرف جائیں اور معاملات ڈی ایسکلیٹ ہوں، تو اس کے امکانات اب روشن دکھائی دے رہے ہیں۔ اور انہوں نے برملا کہا کہ سیکرٹری پومپیو کا منسٹر فار ایکسٹرنل افیئرز سشما جی سے اور پاکستان میں مجھ سے ان کا رابطہ تھا۔
وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ کے علاوہ چین، روس، ترکی، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، اردن اور دیگر کئی ممالک کے رہنماؤں نے بھی کردار ادا کیا۔ پاکستان نے حالیہ دنوں میں اپنی سفارتی کوششوں میں مزید اضافہ کیا ہے۔ پاک بھارت موجودہ صورتحال کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم نے نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمشنر کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہمارا وفد کرتارپور راہداری پر مذاکرات کے حوالے سے نئی دلی جائے گا۔
کرتارپور کے لیے راہداری کے لیے جو ہم نے میٹنگز اور نشستیں طے کی تھیں، پاکستان کا ڈیلیگیشن انشاءاللہ 14 مارچ کو حسب وعدہ جو تاریخ طے ہوئی تھی پچھلی نشست میں، انشاءاللہ وہ دلی جانے کے لیے تیار ہے، تاکہ ہم جا کے اس راہداری کو عملی شکل پہنائیں اور وہ جو پوری دنیا میں سکھوں کی اور دیگر کمیونٹیز کی، ہندو کمیونٹی بھی شامل ہے، جو اس میں آنا چاہتی ہے، ان کے لیے راہ ہموار کی جائے۔
دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی پلوامہ حملے کے بعد بڑھی، جس میں بھارت نے پاکستان پر الزام عائد کیا، جس کے بعد بھارت نے پاکستان کے علاقے بالاکوٹ میں بھارتی جہازوں کے ذریعے مدرسہ تباہ کرنے کا دعویٰ کیا، جبکہ اگلے دن پاکستان نے 2 بھارتی جہاز مار گرانے کا دعویٰ کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان اب بھی صورتحال کشیدہ ہے اور لائن آف کنٹرول پر مختلف سیکٹرز میں ایک دوسرے پر گولہ باری وقفے وقفے سے جاری ہے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
اور امریکہ کا کہنا ہے کہ واشنگٹن پاکستان کی طرف سے گزشتہ ہفتے بھارت کے خلاف کی جانے والی پاکستانی فضائیہ کی کارروائی کے دوران F-16 طیاروں کے مبینہ استعمال کی اطلاعات کا جائزہ لے رہا ہے۔ بھارت کا دعویٰ ہے کہ پاک بھارت حالیہ کشیدگی کے دوران پاکستان نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اس کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش کے دوران F-16 طیاروں کو استعمال کیا تھا۔ پاکستان اس دعوے کو پہلے ہی مسترد کر چکا ہے۔ آئیے سنتے ہیں اس حوالے سے اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
امریکہ کا کہنا ہے کہ واشنگٹن پاکستان کی طرف سے گزشتہ ہفتے بھارت کے خلاف کی جانے والی پاکستانی فضائیہ کی کارروائی کے دوران F-16 طیاروں کے مبینہ استعمال کی اطلاعات کا جائزہ لے رہا ہے۔ بھارت کا دعویٰ ہے کہ حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران پاکستان نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اس کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش کے دوران F-16 طیاروں کو استعمال کیا تھا۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کی معمول کی بریفنگ کے دوران پاکستان کی طرف سے F-16 طیاروں کے مبینہ استعمال سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں معاون ترجمان رابرٹ پیلاڈینو نے کہا کہ امریکہ اس معاملے کا جائزہ لے رہا ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ وہ کسی بھی بات کی تصدیق نہیں کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ امریکہ کے دوسرے ملکوں کے ساتھ باہمی معاہدوں اور رابطوں پر کھلے عام بات نہیں کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے تاحال امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان کے بیان پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے، تاہم قبل ازیں پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان نے 27 جنوری کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھارت کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے F-16 طیاروں کا استعمال نہیں کیا ہے۔ دوسری طرف پاکستان فضائیہ کے ایک سابق اعلی عہدیدار شاہد لطیف نے بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی طرف سے پاکستان کو F-16 طیارے فراہم کرنے سے متعلق سمجھوتے میں ان کے بقول ایسی کوئی شرط نہیں کہ یہ طیارے دفاعی مقاصد کے لیے کسی تیسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتے ہیں۔
کوئی پابندی نہیں تھی، میں اس ایگریمنٹ کے جو سارا ڈرافٹ پریپئر ہوا تھا بلاک 52 نئے جہازوں کا، یہ 2007 میں تھا، میں اس وقت ڈیپٹی چیف آف ایئر سٹاف آپریشن تھا اور وہ سارا کانٹریکٹ میری نظر میں ہے۔ اس میں کچھ جو آبجیکشن والی باتیں تھیں وہ ہم نے ریموو کروا دی۔ ایک ہی آبجیکشن تھی کہ یہ جہاز ایسی جگہوں پہ نہ ہوں جہاں چینی جہازوں، کیونکہ ان کا آنا جانا ہوتا ہے، ان کو اپنی ٹیکنالوجی کی لیکیج کا جو تھا وہ ایک شکایت تھی، لہذا ہم نے ختم کر دی۔
دوسری طرف امریکہ میں پاکستان کے سفیر اسد مجید نے پیر کو واشنگٹن میں یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا،
F-16 آئی ڈونٹ نو، انڈیا ہیز بین الیجنگ سو مینی ادر تھنگز، سو آئی ریئلی ڈونٹ، وی ڈونٹ گیٹ ان ٹو ایوری سنگل ون آف دیم، اینڈ آئی ایم ناٹ اویئر آف اینی ریکویسٹ فرام دی یو ایس سائڈ اباؤٹ دی F-16۔
اسد مجید کا کہنا ہے کہ بھارت پاکستان کے خلاف کئی طرح کے الزامات عائد کر رہا ہے اور وہ ہر الزام میں نہیں الجھنا چاہتے، اور وہ امریکہ کی طرف سے حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران F-16 طیاروں کے مبینہ استعمال کے بارے میں معلوم کرنے کی درخواست کے بارے میں آگاہ نہیں ہیں۔ بھارت کی فضائیہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے گزشتہ ہفتے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستانی فضائیہ نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھارت کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے F-16 طیاروں کا استعمال کیا تھا، اور جس میزائل سے بھارتی لڑاکا طیاروں کو نشانہ بنایا گیا وہ میزائل صرف F-16 طیاروں میں ہی استعمال ہو سکتا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کی حکومت کے اعلی ترین اہلکار کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جانب سے منی لانڈرنگ کے خاتمے اور دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے کے لیے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی شرائط پر عمل نہ کرنے سے اسے اقتصادی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ قلعدم تنظیموں کے خلاف حکومت کے حالیہ اقدامات سے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکلنے میں مدد ملے گی۔ اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ۔
پاکستان کی وزارت خزانہ کے سیکرٹری عارف احمد خان نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ FATF کی سفارشات کی روشنی میں پاکستان کو قلعدم تنظیموں کے خلاف مؤثر کارروائی کرنا ہوگی۔ پاکستان کی وزارت خزانہ کے وفاقی سیکرٹری کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب قلعدم جماعتوں کے خلاف ملک بھر میں کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور ان جماعتوں کے زیر انتظام مساجد، مدارس اور فلاحی ادارے حکومتی انتظام میں لیے جا چکے ہیں۔ حکومت پاکستان نے رواں ہفتے ہی ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے ممنوع قرار دی گئی جماعتوں پر پابندی عائد کرتے ہوئے ان کے اثاثے منجمد کر دیے تھے۔ عالمی برادری اور FATF کا ایک عرصے سے پاکستان پر اصرار رہا ہے کہ قلعدم جماعتوں کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کی سرگرمیوں کو مکمل طور پر روکا جائے۔ FATF نے ماہ فروری میں پیرس میں ہونے والے اپنے جائزہ اجلاس میں پاکستان کی جانب سے منی لانڈرنگ اور دہشت گرد تنظیموں کی مالی وسائل کی روک تھام کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کو ناکافی قرار دیا تھا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پارلیمان کے ایوان زیری میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے منی لانڈرنگ اور دہشت گرد تنظیموں کی مالی معاونت کی روک تھام کے لیے قابل قدر اقدامات اٹھائے ہیں۔ پاکستان کے سابق سیکرٹری خزانہ ڈاکٹر وقار مسعود نے حکومت کی جانب سے اٹھائے گئے ان حالیہ اقدامات کو درست جانب اقدام گردانتے ہوئے کہا ہے کہ قابل اعتراض چیزوں پر ایکشن لینے میں ماضی میں جو کمی رہی ان حالیہ اقدامات سے دور کر دیا گیا ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر وقار کہتے ہیں،
پیچھے کمی رہی ہے ہمارے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب مطلب 1267 کی ضرورتیں ہیں اور صرف ان کا بینکنگ سیکٹر سے انہیں دور کر دینا کافی نہیں ہے، ان کے پاس جو اثاثے ہیں ان کو بھی سیچ کرنا ہوتا ہے، ان کے پاس اسلحہ ہے اس کو سیچ کرنا ہوتا ہے، ان پہ سفری پابندیاں ہوتی ہیں، اور مطلب جو ہے انہیں ضرورت ہو تو حفاظتی تحویل میں بھی لینا ہے آپ نے۔
فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے گزشتہ سال پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کرتے ہوئے اس سال ستمبر تک 27 نکاتی ایکشن پلان پر عمل درآمد کا کہا تھا۔ ایکشن پلان پر عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں پاکستان کو عالمی تنظیم کی گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں شامل کر دیا جائے گا۔ FATF کے ایکشن پلان پر پاکستان نے اپنی اگلی کارکردگی رپورٹ رواں سال مئی جبکہ حتمی رپورٹ ستمبر میں پیش کرنی ہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے یہ اقدامات ایسے وقت میں اٹھائے جا رہے ہیں جب کچھ ممالک پاکستان پر غیر ریاستی عناصر کی مداخلت کے الزام عائد کر رہے ہیں۔ علی فرقان، اردو VOA، اسلام آباد۔
افغانستان کے مشرقی شہر جلال آباد میں خودکش حملے اور اس کے بعد فائرنگ میں 16 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ صوبے ننگرہار کے گورنر کے ترجمان عطا اللہ خوگیانی نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا ہے کہ حملہ جلال آباد کے ہوائی اڈے کے نزدیک واقع ایک نجی تعمیراتی کمپنی کے دفتر پر کیا گیا. اور امریکی سینٹ کے دو باثر ارکان نے ایک قانون متعارف کروایا ہے جو افغانستان میں دو عشروں سے جاری جنگ ختم کروائے گا. یہ اقدام ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب امریکی عہدیداروں کی طالبان باغیوں کے ساتھ براہ راست بات چیت جاری ہے, جس کا مقصد انسداد دہشت گردی کے لیے ضمانتیں حاصل کرنا اور منصوبہ تیار کرنا ہے. امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیل زاد کی قیادت میں افغانستان پر طالبان کے ساتھ ہونے والے اعلی سطحی امن مذاکرات دوحہ قطر میں ابھی جاری ہیں. ان مذاکرات میں توجہ کا ایک بڑا مرکز امریکی فوجیوں کی واپسی کا نظام الاوقات طے کرنا ہے. وائس آف امریکہ کے سفارتی نمائندہ سنڈی سین کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
افغانستان میں مولک تشدد کے دوران امریکی مذاکرات کار ملک میں جاری 17 سالہ خونریزی کے خاتمے کے لیے عسکریت پسند گروپ طالبان کے ساتھ کوئی معاہدہ طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پیر کے روز آئیوا میں گفتگو کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا کہ اس وقت ان کی ایک ٹیم گراؤنڈ پر موجود ہے جو ایک ایسے افغانستان کے لیے راستہ ہموار کرنے کی کوشش کرتے ہوئے جو جنگ سے پاک ہو طالبان دہشت گردوں سے گفت و شنید کی کوشش کر رہی ہے. افغانستان کے طالبان باقاعدگی سے خود کچھ بم دھماکے کرنے اور عام شہریوں کو ہلاک کرنے کے باوجود دہشت گرد تنظیموں سے متعلق امریکہ کی فہرست میں موجود نہیں ہیں. ماہرین کہتے ہیں کہ سیاسی مصلحت نے انہیں اس فہرست سے باہر رکھا ہوا ہے, کیونکہ طالبان کو دہشت گردوں کا لیبل دینے سے امن مذاکرات اور بھی مشکل ہو جائیں گے. جب امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان رابرٹ پلاڈینو سے پوچھا گیا کہ آیا طالبان دہشت گرد ہیں یا کیا وزیر خارجہ نے غلطی سے انہیں دہشت گرد کہا ہے, تو ان کا جواب تھا
The secretary's words speak for themselves and I'm not going to go beyond that. I would say we are very focused on
وزیر خارجہ کے الفاظ خود اپنے معنی بتا رہے ہیں اور میں اس سے ماورا نہیں جاؤں گا. میں کہوں گا کہ دنیا کے اس حصے میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم وہاں بہتر نتائج لانے پر بہت زیادہ مرکوز ہیں اور اسی پر اس وقت ہماری توجہ مرکوز ہے اور ہم اس پر مرکوز رہیں گے. یہ الفاظ تھے امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان رابرٹ پلاڈینو کے. جب ان سے مستقبل کی کسی ممکنہ افغان حکومت میں طالبان کے کردار کے بارے میں, افغان عورتوں کی جانب سے ظاہر کیے گئے خدشات کے بارے میں اور اس بارے میں پوچھا گیا کہ ان کے حقوق کے لیے اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے, تو رابرٹ پلاڈینو نے کہا کہ امریکہ سبھی افغانوں کے لیے ایک بہتر مستقبل چاہتا ہے.
اسپیشل ریپرزنٹیٹیو خلیل آزاد اینڈ ہز ٹیم آر ورکنگ ٹو پروموٹ انٹرا افغان ٹاکس تھرو اے نیشنل یونیفائیڈ.
خصوصی نمائندے ظلم خلیل زاد اور ان کی ٹیم ایک قومی متحدہ اور سبھی پر مشتمل افغان مذاکراتی ٹیم کے ذریعے, جس میں حزب اختلاف کی جماعتیں, سول سوسائٹی, خاص طور پر خواتین اور نوجوان شامل ہیں, افغانوں کے درمیان مذاکرات کے فروغ کی کوشش کر رہی ہے. یہ الفاظ تھے مسٹر پلاڈینو کے. امریکی وزیر خارجہ پومپیو نے آئیوا میں طالب علموں کو بتایا کہ انہیں امید ہے کہ طالبان کے ساتھ امن مذاکرات میں خاطر خواہ پیش رفت ہوگی تاکہ وہ اگلے چند ہفتوں میں انہیں مزید آگے بڑھانے کے لیے خود سفر کر سکیں. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی. پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے. ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu.
امریکی ایوان نمائندگان میں اکثریت کے حامل ڈیموکریٹس صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مالی معاملات اور انتخابی مہم کے دوران روس سے ان کے روابط کی چھان بین سے متعلق دباؤ میں اضافہ کر رہے ہیں. تاہم صدر ٹرمپ کے سابق وکیل مائیکل کوہن کے قانون سازوں کے سامنے گزشتہ ہفتے کے بیان کے بعد فی الحال اسپیکر نینسی پیلوسی صدر کے مواخذے کی گفتگو کے خلاف خبردار کر رہی ہیں. وائس آف امریکہ کی نامہ نگار کیتھرین جپسن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر.
گزشتہ ہفتے صدر ٹرمپ کے سابق وکیل نے بڑے ڈرامائی انداز میں بیان دیا تھا.
He is a racist. He is a con man. And he is a cheat.
انہوں نے کہا وہ ایک نسل پرست, دغا باز اور دھوکے باز شخص ہیں. اور اس کے بعد ایوان میں ڈیموکریٹس نے ٹرمپ کے اندرونی حلقے کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے دستاویزات کے حصول کی مسلسل درخواستیں دیں. تاہم ڈیموکریٹس کہتے ہیں کہ ان دستاویزات کا تعلق جزوی طور پر صدر ٹرمپ اور ان کے وائٹ ہاؤس سے وسیع پیمانے پر جوڈیشری کے صرف نظر سے ہے اور یہ صدر کے مواخذے کی کوشش نہیں ہے. ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پلوسی کہتی ہیں
امپیچمنٹ از اے ڈیوائسیو ایشو ان آور کنٹری اینڈ لیٹ اس سی واٹ دی فیکٹس آر واٹ دی لا از
مواخذہ ہمارے ملک میں تفرقہ پیدا کرنے والا معاملہ ہے چنانچہ دیکھتے ہیں کہ حقائق کیا ہیں قانون کیا کہتا ہے اور صدر کے رویے کیا ہیں پلوسی صدر کی انتخابی مہم کے دوران روس سے روابط کے بارے میں خصوصی کونسل رابرٹ ملر کی رپورٹ آنے تک محتاط رہنے پر زور دے رہی ہیں بروکنگز انسٹیٹیوٹ کے جان ہڈک کہتے ہیں
ڈیموکریٹس ہیو سکریمڈ ایٹ دی ٹاپ آف دیئر لنگز دیٹ دی انٹیگریٹی آف دی مولر انویسٹیگیشن ہیز ٹو بی پروٹیکٹڈ فرام پریزیڈنشل انٹرفیئرنس اور
پوری طاقت سے اس بات پر زور دیتے رہے ہیں کہ ملر کی تحقیقات کی ساکھ کو صدارتی اور دیگر ریپبلکن مداخلت سے محفوظ ہونا چاہیے چنانچہ میرے خیال میں اس رپورٹ کا انتظار کیے بغیر مواخذے کی کارروائی کرنا ڈیموکریٹس کی جانب سے بالکل منافقانہ عمل ہوگا جبکہ کون کے بیان سے قانون سازوں کو ٹرمپ کی جانب سے ہونے والی خلاف ورزیوں کا ایک وسیع تصور مل گیا ہے اس بارے میں وسیع شہادت موجود ہے کہ وہ کسی اور بات کے لیے موقف نہیں اپنائیں گے سوائے اس کے کہ جو انہوں نے پوشیدہ رکھا وہ محفوظ رہے میرا مطلب ہے وہ انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالیں گے اور قانون کی خلاف ورزی کریں گے ڈیموکریٹس کو یہ ادراک ہے کہ آج کی تند سیاسی فضا میں مواخذے کے معیارات بہت اونچے ہوں گے ڈیموکریٹک رکن کانگریس جیمی ریسکن کا کہنا ہے
There was a time when we would have thought it impeachable for the president to be directing crimes from the Oval Office and to be paying illegal hush money.
ایک وقت تھا جب ہم یہ خیال کرتے تھے کہ صدر کا اوول آفس میں بیٹھ کر جرائم کی ہدایات دینا منہ بند رکھنے کے لیے رقم ادا کرنا اور انتخابی مہم کے قوانین کی خلاف ورزی کرنا مواخذے کے زمرے میں آتا ہے تاہم اب ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ آیا یہ ریاست کے خلاف تھا یا نہیں ڈیموکریٹس کی جانب سے دستاویزات طلب کرنے کا مقصد اسی سوال کا جواب تلاش کرنا ہے تاہم وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ رپورٹ میں آثار مل رہے ہیں کہ ڈیموکریٹس کا یہ دعویٰ دم توڑ رہا ہے کہ ٹرمپ کی انتخابی مہم نے روس کے ساتھ کوئی ساز باز کی ریپبلکن صدر کے ساتھ کھڑے ہیں کیوین میکارتھی ایوان میں اقلیت کے لیڈر ہیں
From what I've seen and what we've investigated doesn't give me any pause whatsoever about this president.
جو میں نے دیکھا ہے اور جو ہم نے چھان بین کی ہے اس میں جو بھی ہے صدر کے لیے رکاوٹ پیدا نہیں کرتا آئندہ برس صدارتی انتخابات کے لیے ابتدائی ووٹنگ کے مراحل شروع ہو جائیں گے ڈیموکریٹس کے لیے خطرات کافی ہیں بروکنگز انسٹیٹیوٹ کے جان ہڈک کہتے ہیں
If Democrats seem too political, there is a risk that it will both alienate prospective voters in the middle.
لیکن اگر ڈیموکریٹس بہت زیادہ سیاست کر رہے ہیں تو خطرہ ہے کہ یہ ایسے ممکنہ ووٹروں کو دور کر دے گا جو ابھی یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ وہ کسے ووٹ دیں اور ساتھ ہی ڈیموکریٹس کے خلاف صدر کو مواد بھی فراہم کرے گا لیکن اگر ٹرمپ کے اہل خانہ اور دیگر کاروباری رفقا دستاویزات کی درخواستوں کا جواب نہیں دیتے تو ایوان میں موجود ڈیموکریٹس نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ان کا اگلا قدم قانونی چارہ جوئی ہوگا مدثرہ منظر وائس آف امریکہ واشنگٹن
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھیے ہمارے فیس بک لائیو بلٹنز
حوصلہ مند اور دلیر خواتین کو ایوارڈ دینے کی 13ویں سالانہ بین الاقوامی تقریب امریکی محکمہ خارجہ میں 7 مارچ کو منعقد ہوگی وزیر خارجہ کی جانب سے سالانہ ایوارڈ ان خواتین کو دیے جاتے ہیں جنہوں نے گزشتہ سال کے دوران امن انصاف انسانی حقوق صنفی مساوات اور خواتین کو با اختیار بنانے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے جنہیں اکثر ذاتی خطرات اور بے مثال قربانی کی راہ سے گزرنا پڑتا ہے یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے ان شعبہ جات میں مثالی حوصلے اور قائدانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ان ایوارڈز کی ابتدا مارچ سن 2007 میں کی گئی تھی اب تک میں امریکی محکمہ خارجہ نے 65 ممالک سے تعلق رکھنے والی 120 سے زائد خواتین کے نمایاں کام کو تسلیم کیا ہے بیرون ملک واقع سفارتی مشن میں سے ہر ایک سالانہ اپنی تعیناتی کے ملک میں سے ایک حوصلہ مند خاتون کا نام تجویز کرتا ہے محکمے کے اعلیٰ اہلکار مجوزہ ناموں میں سے حتمی انتخاب کرتے ہیں پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ کیا حکومت کو ان تنظیموں کے خلاف کارروائی میں تعمل ہے جن پر پہلے ہی پابندی آئے تھے؟ اس بارے میں ہمارے ساتھی اسلام آباد سے عاصم علی رانا نے یہ رپورٹ ارسال کی ہے۔
پاکستان میں کالعدم تنظیموں کی تعداد 70 ہو گئی ہے۔ گزشتہ روز وفاقی حکومت نے انسداد دہشت گردی کے ادارے نیکٹا کی فہرست میں 2 مزید تنظیموں کو شامل کیا جو اس سے قبل شیڈول 2 اور زیر نگرانی لسٹ میں شامل تھیں۔ یہ 2 تنظیمیں جماعت الدعویٰ اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن ہیں۔ نیکٹا کی فہرست میں شامل تنظیموں میں سے بیشتر تنظیمیں ایسی ہیں جو نام تبدیل کرنے کے بعد مختلف ناموں سے کام کر رہی ہیں۔ ان میں سپاہ صحابہ پاکستان بھی ہے جو اس وقت نام تبدیل کر کے اہل سنت والجماعت کے نام سے کام کر رہی ہے۔ لشکر طیبہ نام تبدیل کر کے جماعت الدعویٰ کے نام سے کام کر رہی تھی۔ ان تنظیموں کی وجہ سے پاکستان پر عالمی دباؤ میں اضافہ ہوتا رہا، لیکن پاکستان خارجہ کے محاذ پر ان کا کیس لڑتا رہا۔ لیکن حالیہ عرصے میں پاکستان پر دباؤ بڑھ جانے کے بعد اب بظاہر ایسا نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کو ان تنظیموں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کرنا ہوگی۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے عامر رانا کہتے ہیں کہ اب پاکستان کے لیے شاید ایسا کرنا ممکن نہ ہو۔ پاکستان کی مشکل معاشی صورتحال اور ایف اے ٹی ایف کے سخت احکامات کی وجہ سے پاکستان اس وقت سنجیدہ نظر آ رہا ہے۔
اس مرتبہ کے جو انڈیکیشنز ہیں وہ تو لگ رہے ہیں کہ خاصا سیریس کام ہو رہا ہے، اور اس وقت ریزولو ہے تمام اداروں کا، تمام ادارے یکسو ہیں۔ پہلے جو مسئلہ تھا اس میں انٹرنیشنل پریشر کی نوعیت اور تھی، اس میں آپ کو احساس یہ تھا کہ آپ اس کو سفارتی سطح کے اوپر اس پریشر کو ڈیل کر سکتے ہیں، لیکن جب سے یہ فیٹف کا ایشو آیا ہے تو اس میں اور آپ کی انٹرنل اکانومی کے اور باقی جو ایشوز ہیں اس کے ساتھ اس کا لنک ہو گیا، تو ابھی احساس یہ ہے کہ ابھی کچھ کرنا پڑے گا، اور ایک سیریس ایفرٹ میرا خیال ہے کہ انیشیٹ ہوئی ہے۔
پاکستان نے اس سلسلے میں قواعد میں تبدیلیاں کی ہیں اور تمام تنظیموں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ان تنظیموں کی وجہ سے پاکستان پر عالمی دباؤ آتا رہا، لہذا اب ان کے خلاف فیصلہ کن کارروائی ضروری ہے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے پختونوں، بالخصوص قبائلیوں کو پاکستان اور بھارت کے درمیان تناؤ سے دور رہنے کے بیان پر ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ طالبان تحریک کے اس بیان کو بعض حلقے حیران کن قرار دے رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کی اور پختون تحفظ تحریک کے پاکستان اور ہندوستان کے مہاجرائی پر ایک ہی موقف ہیں، مگر پختون تحفظ تحریک کے رہنما اور ممبر قومی اسمبلی علی وزیر نے کہا ہے کہ وہ اس بیان کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے۔ طالبان اور حکومت ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، تاہم انہوں نے کہا کہ پی ٹی ایم ہر اس اقدام کی حمایت کرتی ہے جس کا مقصد پختونوں کے خلاف جارحیت اور تشدد کا خاتمہ اور پختونوں کی سرزمین پر امن قائم رکھنا ہو۔ اس بارے میں پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی پختونوں، بالخصوص قبائلیوں کو پاکستان اور بھارت کی درمیان مہاجرائی سے دور رہنے کے بیان پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے عمر میڈیا کے ذریعے جاری کردہ ایک بیان میں پختونوں، بالخصوص قبائل کو پاکستان اور ہندوستان کی درمیان جاری تناؤ اور مہاجرائی سے دور رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ طالبان تحریک نے اس بیان میں الزام لگایا ہے کہ ریاست اور ریاستی اداروں نے حال ہی میں ان کے بقول پختونوں کے خلاف بہت ظلم کیا ہے، جبکہ اس وقت بحران مشرقی سرحد پر ہے، لہذا مغربی سرحد پر لشکر اور کمیٹیاں بنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ طالبان تحریک کی اس بیان کو بعض حلقے انتہائی حیران کن قرار دے رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کی اور پختون تحفظ تحریک کی پاکستان اور ہندوستان کی مہاجرائی پر ایک ہی موقف ہے، مگر پختون تحفظ تحریک کے رہنما اور ممبر قومی اسمبلی علی وزیر نے کہا کہ وہ اس بیان کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے ہیں۔
یہ بیان جو آیا ہوا ہے ہم اس میں مداخلت نہیں کرتے، ہم وہ ہر وہ قدم جو پختون سرزمین پر امن ہو، اس کی ترقی ہو اور پختونوں میں تشدد کے خلاف ہو، ہم اس کی حمایت کرتے ہیں۔
جمعیت علماء اسلام پلے رحمان گروپ کے رہنما مفتی کفایت اللہ نے کہا کہ طالبان اس وقت حکومت سے ناراض ہے اور ان کا یہ بیان ناراضگی پر مبنی ہے۔
اصل میں طالبان پاکستان جو ہے وہ اس وقت آج کل ناراض ہے، تو ان کا یہ بیان بھی ناراضگی پر مبنی ہے تو ظاہر ہے ایک ناراض آدمی اس طرح بات کر سکتا ہے. بہرحال میرے ان سے بھی یہ درخواست ہے کہ ہمارے آپس کے اختلافات تو ہوتے ہیں لیکن کوئی مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر اپنی وابستگیوں سے بالاتر ایک بیانیہ اختیار کرنا پڑتا ہے.
سابق سینیٹر افراسیاب خٹک کا کہنا ہے کہ طالبان مختلف گروہوں میں بٹ چکے ہیں اور اس بیان کا مقصد پختونوں کو ایک بار پھر دھوکہ دینا ہے.
پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی شناخت کرنا بہت مشکل ہے کہ یہ کون ہیں اور کس کے لیے کام کر رہے ہیں یا کس کی ایما پہ کام کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پشتونوں میں سیاسی پارٹیاں ہیں, سیاسی تحریکیں ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ پشتونوں کو کسی جنگی گروہ کی ضرورت ہے.
سابق ممبر قومی اسمبلی بشرا گور کا موقف ہے کہ طالبان کو پہلے یہ بتانا ہوگا کہ انہوں نے کس کے کہنے اور ایما پر پختونوں کو قتل کیا ہے.
میرے خیال میں طالبان پہلے خود بتائیں کہ ان کے ہاتھوں پہ جو پختونوں کا خون ہے تو اس کا حساب دیں. یہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے جو اب کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی کوئی ریلیونس پیدا کرے پختونوں کے درمیان.
ملک کے دیگر علاقوں کی طرح خیبر پختونخوا کی طول عرض بالخصوص سابق قبائلی علاقوں میں حکومت اور فوج کے حق میں روزانہ کی بنیاد پر جلسے اور جلوس منعقد کیے جا رہے ہیں جس میں نہ صرف پاکستان کے خلاف ہندوستان کی جارحیت کی مذمت بلکہ فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کی جا رہی ہے. بعض علاقوں میں فوج کے ساتھ ہندوستان کی مزاحمت کے خلاف لشکر بنانے کے لیے رضاکاروں کے ناموں کا اندراج بھی کیا جا رہا ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ کشیدگی, اگرچہ پاکستان میں گرفتار کیے گئے بھارتی پائلٹ کی واپسی کے بعد کچھ کم ہو گئی ہے, لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ دونوں جوہری ملکوں کے درمیان جنگ کا خطرہ بدستور موجود ہے. اور جوہری ماہرین انتباہ کر رہے ہیں کہ اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو وہ چاہے غیر جوہری اسلحے سے ہی شروع کیوں نہ ہو, جوہری ہتھیاروں کے استعمال کے امکانات یقیناً بڑھ جائیں گے. اس بارے میں ایک خصوصی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
تابکاری کی سرحدیں نہیں ہوتی. وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو میں نیوکلیئر ریڈیولوجیکل اینڈ پلازما انجینئرنگ یونیورسٹی الینوائے کے پروفیسر رضوان الدین نے دونوں ملکوں کے درمیان موجودہ کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج تک دو جوہری طاقتوں کے درمیان کبھی جنگ نہیں ہوئی, اس لیے تاریخ سے تو اس بارے میں مدد نہیں مل سکتی, مگر یہ کہنا زیادہ مشکل نہ ہوگا کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو وہ چاہے شروع غیر جوہری اسلحوں کے ساتھ ہی کیوں نہ ہوئی ہو, جوہری ہتھیاروں کے استعمال کے امکانات یقیناً بہت بڑھ جائیں گے. انہوں نے مزید کہا,
پاکستان اور ہندوستان کے پاس کہتے ہیں لگ بھگ 100 اور 200 کے درمیان جوہری ہتھیار ہیں. دونوں ملکوں کے اپنے تمام ایٹمی ہتھیار دوسرے ملک پر استعمال کرنے کی صورت میں جو تباہی ہوگی اس کے بارے میں تو سوچنا بھی مشکل ہے. صرف ایک ایٹمی بم کے استعمال سے جو تباہی ہوگی وہ بھی دونوں ملکوں کے عوام اور ذرائع ابلاغ کے کرتا دھرتاؤں کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے.
پروفیسر رضوان الدین نے کہا کہ جوہری بم روایتی بم سے بہت مختلف ہوتے ہیں اور وہ عام بم کی نسبت زیادہ وسیع اور زیادہ شدید نوعیت کی تباہی پھیلاتے ہیں.
جہاں ایک بارودی بم 1, 2 یا 5, 10 عمارتوں کو تباہ کر سکتا ہے, وہاں ایک ایٹمی بم ایک چھوٹے شہر کو یا بڑے شہر کے ایک بڑے حصے کو تباہ کر سکتا ہے. ایک چھوٹے سائز کا ایک ایٹمی بم اگر کسی گنجان شہر پر گرایا گیا تو اس سے 1,00,000 سے 5,00,000 اموات ہو سکتی ہیں.
انہوں نے کہا کہ جوہری بم بارودی بموں سے بہت زیادہ مہلک تو ہوتے ہی ہیں, لیکن ان میں اور بھی بہت سے فرق ہوتے ہیں جو بہت اہم ہیں اور ان کا سمجھنا بہت ضروری ہے.
ان میں سب سے پہلا اور بڑا فرق یہ کہ بارودی بم جہاں گرتا اور پھٹتا ہے تباہی وہیں تک محدود رہتی ہے, وہ ایک عمارت ہو یا کئی ہوں. برخلاف بارودی بم کے, ایٹمی بم پھٹنے کے بعد اس میں سے مہلک تابکاری مادہ بھی نکلتا ہے. وہ مادہ جس میں سے تابکاری نکلتی ہے وہ ہوا کے ساتھ بہت دور دور تک پھیل سکتا ہے, جس طرف ہوا چل رہی ہو اس طرف وہ چلا جائے گا. لہذا تابکار مادہ بڑی آسانی سے ایک ملک سے دوسرے ملک جا سکتا ہے.
پروفیسر رضوان الدین نے کہا کہ جوہری بم اور بارودی بموں میں ایک تیسرا اہم فرق یہ ہے کہ جوہری بموں کے تباہ کن اثرات ان کے استعمال کے برسوں بعد بلکہ دہائیوں تک باقی رہتے ہیں.
اس کی وجہ وہ تابکاری مادہ ہوتا ہے جس میں سے تابکاری شعائیں مہینوں اور سالوں تک نکلتی رہتی ہیں. ہیروشیما اور ناگاساکی پہ جو بم گرائے گئے تھے ان میں کوئی 1,50,000 کے قریب اموات ہوئی تھیں. ان 1,00,000 میں سے تقریباً آدھی اموات جو ہیں وہ تو اسی دن ہوئی جس دن بم گرایا گیا, لیکن باقی آدھی اگر 1,00,000 سمجھتے ہیں تو 50,000 تو اسی دن مر گئے, لیکن باقی 50,000 جو ہیں وہ آگے آنے والے کئی دنوں اور مہینوں میں ہلاک ہوئے, جس کی وجہ وہ تابکاری شعائیں تھیں.
پروفیسر رضوان الدین نے کہا کہ ہیروشیما اور ناگاساکی کے واقعے کو 70 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں اور یہ ٹھیک ہے کہ وہاں زندگی معمول پر آ گئی ہے، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ آیا وہ قیمت جو ہیروشیما اور ناگاساکی کے باسیوں نے دی، کیا ضروری ہے کہ بھارت اور پاکستان کے کسی شہر کے لوگ بھی وہ قیمت دیں؟ انہوں نے کہا کہ لاہور پر گرنے والے ایٹمی بم سے امرتسر محفوظ نہیں ہوگا اور امرتسر پر گرنے والے بم سے لاہور۔
ہوا اور تابکاری سرحدیں نہیں جانتی، لہٰذا ایٹمی بم کے اثرات سرحد کے دونوں طرف ہوں گے، خواب بم جہاں بھی پھٹاؤ۔
اور بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی نیو یارک میں انٹرنیشنل ریلیشنز کے پروفیسر اور معروف میڈیا اینالسٹ فیضان حق نے وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو میں کہا،
پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو اس وقت کشیدگی ہے، اس کے لیے بین الاقوامی برادری جو ہے اس کی بڑی ذمہ داری ہے کہ اس کو ڈیفیوز کریں، اور میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ چائنا، انڈیا، پاکستان جیسے جو ملک ہیں، جو جوہری ہیں ملک ہیں اور ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں، یہ خواب دل سے نکال دیں اور ذہن سے نکال دیں کہ ہمیں آپس میں جنگ کرنی چاہیے، یہ بیوقوفی کی انتہا ہوگی۔
یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سینیگال کی آئینی عدالت نے صدر میکی سال کو 24 فروری کو ہونے والے انتخابات میں فاتح قرار دیا ہے۔ اس بارے میں شہناز عزیز کی ایک رپورٹ۔
صدر سال نے عدالت کی جانب سے اعلان کے بعد ڈکار میں اپنے حامیوں کا شکریہ ادا کیا۔ اعلان کے مطابق وہ 58% ووٹوں کے ساتھ اپنے عہدے کی دوسری میعاد کے لیے منتخب ہوئے ہیں۔ قوم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
Le scrutin du 24 février a consacré le triomphe du peuple sénégalais. À mes yeux, il n'y a eu ni vainqueur ni vaincu. Et à présent que la campagne électorale est définitivement terminée, je considère qu'il n'y a plus d'électeurs ou de camps.
وہ کہہ رہے ہیں 24 فروری کے انتخابات سینیگال کے عوام کی کامیابی ہیں۔ میرے خیال میں نہ تو کوئی جیتنے والے ہیں اور نہ ہی ہارنے والے، اور اب جبکہ انتخابی مہم یقینی طور پر ختم ہو چکی ہے تو رنگوں یا پارٹی لائنز پر شناخت کیے جانے والے کوئی ووٹر اور کیمپس بھی باقی نہیں ہیں۔ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ سینیگال کے عوام ہیں جنہوں نے شہریوں کی حیثیت سے آزادی کے ساتھ اپنا فرض پورا کیا ہے، اور اب وہ ایک واحد قوم میں رہتے ہوئے اپنی مشترکہ تقدیر کے ذریعے اپنے خوابوں کی تعبیر چاہتے ہیں۔ لہذا میں سینیگال کے تمام لوگوں کا صدر ہوں۔
ڈیمارکے پار دی لین پارٹیزان جو وا ان سول کام سلوی دی سینیگال۔
سامین، صدر سول نے اپنے مخالفین سے بھی اتحاد کی اپیل کی جنہوں نے احتجاج تو کیا تھا، تاہم ان کی کامیابی کے بارے میں ابتدائی نتائج کو چیلنج نہیں کیا۔ انسانی حقوق کی کچھ تنظیموں نے سول کی حکومت پر نکتہ چینی کی ہے کہ اس نے حزب مخالف کے 2 طاقتور ارکان کو انتخابی مقابلہ کرنے سے باز رکھنے کے لیے انہیں مبینہ بدعنوانی کے الزام میں مجرم قرار دیا تھا۔ مسٹر سول کے ولولہ انگیز اقتصادی منصوبوں کی وجہ سے سینیگال کی معیشت میں 6% افزائش ہوئی ہے، جو افریقہ میں ہونے والی افزائش کی سب سے بلند شرح میں سے ایک ہے۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایک اعلیٰ امریکی فوجی عہدیدار نے کہا ہے کہ وہ امریکی سینٹ کو یہ مشورہ دیں گے کہ اگر انقرہ روس سے ڈیفنس میزائل سسٹم خریدنے کے اپنے منصوبے کو آگے بڑھاتا ہے تو وہ اسے امریکہ کے ہائی ٹیک لڑاکا طیارے F-35 فروخت نہ کریں۔ یورپ کی کمان کے امریکی سربراہ جنرل کرٹس اسکرپٹری نے کہا ہے کہ ترکی کو روس سے S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم کی خرید کے معاہدے پر نظر ثانی کرنی چاہیے جو وہ اس سال خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ روسی ایئر ڈیفنس سسٹم F-35 طیاروں کے لیے ایک خطرہ بن سکتا ہے۔ امریکی جنرل کا کہنا تھا کہ امریکی عہدیدار اس وقت ترکی کو S-400 میزائل سسٹم خریدنے کے نتائج سے آگاہ کر رہے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے دسمبر میں ترکی کو 3.5 ارب مالیت کے پیٹریاٹ ڈیفنس سسٹم فروخت کرنے کی منظوری دی تھی۔ ترکی کی جانب سے S-400 میزائل سسٹم کی خرید سے متعلق بات چیت کے بعد امریکہ نے جدید لڑاکا طیارے F-35 کی فراہمی التوا میں ڈال دی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے ایرانی حمایت یافتہ گروپ حرکت سے حزب النجبہ اور اس کے سربراہ اکرم عباس القابی کو عالمی دہشت گرد قرار دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس بات کا اعلان محکمہ خارجہ کے ترجمان نے ایک اخباری بیان میں کیا ہے۔ ان کا نام خصوصی عالمی دہشت گرد تنظیم کی فہرست میں ڈالتے ہوئے بیان میں کہا گیا ہے کہ اعلان کا مقصد ملیشیا اور القابی کو ان وسائل اور ذرائع سے محروم کرنا ہے جن کی مدد سے وہ دہشت گرد حملوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ اس اعلان کے بعد امریکی تحویل میں آنے والی ان کی جائیداد اور مفادات کو منجمد کر دیا گیا ہے، جبکہ امریکی شہریوں کو ان سے کسی طرح کی لین دین کی اجازت نہیں ہوگی۔ القابی نے ایران کی حمایت اور مالی امداد سے یہ عراقی ملیشیا سن 2013 میں قائم کی تھی جو عراقی حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ حرکت حزب النجبہ سرعام ایران اور ایرانی رہبر اعلی آیت اللہ خامنئی سے وفاداری کا عہد کرتی ہے۔ القابی نے کھلے عام دعویٰ کیا ہے کہ وہ آیت اللہ خامنئی کی جانب سے ملنے والا کوئی بھی حکم جس میں عراقی حکومت کا تختہ الٹنا یا یمن میں حوثیوں کے شانہ بشانہ لڑنا شامل ہے، اس کو وہ اپنا مذہبی فریضہ سمجھ کر انجام دیں گے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے سن 2008 کے انتظامی حکم نامے کے تحت القابی کو اتحادی افواج کے خلاف متعدد حملوں کی منصوبہ سازی اور انجام دہی کا مجرم قرار دیا تھا، جن میں انٹرنیشنل زون میں گولہ باری اور راکٹ حملے کرنا شامل تھے۔ شمالی کوریا نے اپنی ایک متروک میزائل تجربہ گاہ کی تعمیر دوبارہ شروع کر دی ہے، جبکہ امریکہ نے خبردار کیا ہے کہ وہ پیونگ یانگ پر مزید اقتصادی پابندیاں عائد کرنے سے دریغ نہیں کرے گا۔ جنوبی کوریا کے خبر رساں ادارے یونہاپ اور دو امریکی تھنک ٹینکس نے منگل کو قانون سازوں کو بتایا کہ نئی سیٹلائٹ تصاویر میں تونگ چانگ ری کے علاقے میں واقع سوہائی سیٹلائٹ لانچنگ اسٹیشن پر تعمیرات ہوتی دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہ وہی تجربہ کا ہے جسے شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان گزشتہ سال جون میں ہونے والی ملاقات کے بعد شمالی کوریا کی حکومت نے غیر فعال کرنا شروع کر دیا تھا۔ نئی سیٹلائٹ تصاویر کے مطابق تجربہ گاہ کا لانچنگ پیڈ 16 فروری سے 2 مارچ کے دوران دوبارہ تعمیر کر دیا گیا ہے، اور تصاویر سے لگ رہا ہے کہ تجربہ گاہ پر دیگر تعمیرات بھی تیزی سے جاری ہیں۔ نئی سیٹلائٹ تصاویر کے معاملے پر ذرائع ابلاغ کے رابطہ کرنے پر وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ اس معاملے پر محکمہ خارجہ باضابطہ رد عمل دے گا، لیکن تاحال محکمہ خارجہ کی طرف سے ان دعووں پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ لیکن خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق امریکی حکومت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ تجربہ گاہ پر جاری تعمیرات اس نوعیت کی نہیں ہیں جن سے نتیجہ اخذ کیا جا سکے کہ شمالی کوریا فوری طور پر میزائل تجربات دوبارہ شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ امریکی سینٹ کے 2 بااثر ارکان نے قانون متعارف کروایا ہے جو افغانستان میں 2 عشروں سے جاری جنگ ختم کروائے گا۔ یہ اقدام ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب امریکی عہدیداروں کی طالبان باغیوں کے ساتھ براہ راست بات چیت جاری ہے، جس کا مقصد انسدادی دہشت گردی کے لیے ضمانتیں حاصل کرنا اور منصوبہ تیار کرنا ہے۔ یہ بل ریپبلکن سینیٹر رینڈ پال اور ڈیموکریٹک سینیٹر ٹام اوڈال نے پیش کیا ہے۔ اس قرارداد میں کہا گیا ہے کہ 45 روز کے اندر ایک منصوبہ بنایا جائے گا جس کے تحت باضابطہ طور پر انخلا ہوگا اور تمام تنصیبات اور ذمہ داریاں افغان حکومت کے حوالے کی جائیں گی، اور افغان آئین کے مطابق سیاسی مفاہمت کا ڈھانچہ تیار کر کے افغانی اسے نافذ کریں گے۔ اور افغانستان کے مشرقی شہر جلال آباد میں خودکش حملے اور اس کے بعد فائرنگ میں 16 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ صوبے ننگرہار کے گورنر کے ترجمان عطا اللہ خوگیانی نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا ہے کہ حملہ جلال آباد کے ہوائی اڈے کے نزدیک واقع ایک نجی تعمیراتی کمپنی کے دفتر پر کیا گیا۔ ترجمان کے مطابق حملے کا آغاز 2 خودکش حملہ آوروں نے کیا جنہوں نے خود کو کمپنی کے دروازے پر دھماکے سے اڑا دیا۔ خودکش حملے کے بعد 3 مسلح افراد نے جائے واقعہ پر فائرنگ بھی کی۔ خوگیانی نے بتایا ہے کہ حملے میں 16 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں کمپنی کے کئی محافظ اور ملازمین شامل ہیں۔ حملے میں 2 خودکش حملہ آور بھی مارے گئے ہیں، جبکہ ان کے 3 ساتھی سیکیورٹی فورسز اور کمپنی کے محافظوں کی جوابی کارروائی میں ہلاک ہوئے ہیں۔ حملے میں کل 10 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جنہیں طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ننگرہار کی صوبائی کونسل کے ایک رکن سہراب قادری نے رائٹرز کو بتایا ہے کہ حملے میں زخمی ہونے والے کمپنی کے 4 ملازمین کی حالت تشویشناک ہے۔ تاہم کسی نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ جلال آباد صوبے ننگرہار کا دارالحکومت ہے جس کی سرحد پاکستان سے ملتی ہے۔ ایک نائجیریائی امریکی ڈیزائنر نے جنوبی اٹلی میں کیلابریا کے علاقے کا دورہ کیا جس کا مقصد بعض تارکین وطن کی فلم بنانا تھا جنہوں نے اٹلی کے اس پسماندہ علاقے کے ویران شہروں کو دوبارہ آباد کرنے میں مدد دی ہے۔ ڈیزائنر کا مقصد یہ تھا کہ آبادی کو ایک دوسرے میں مربوط کرنے کی جانب توجہ مبذول کرائی جائے جو تارکین وطن اور اطالویوں دونوں کے لیے کامیاب ثابت ہوئی ہے۔ سیبینا کیسٹل فرینکو کی ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
کلیبریا اٹلی میں ایک ایسا ہی علاقہ ہے جسے بیشتر فراموش کیا جا چکا ہے۔ یہ کوئی سیاحت کا مقام نہیں، اس لیے کہ یہاں وہ آرام اور سہولتیں موجود نہیں جو تعطیل پر آئے ہوئے لوگوں کو درکار ہوتی ہیں۔ برسوں سے نوجوان لوگ یہاں سے نقل مکانی کر چکے ہیں اور روزگار کی تلاش میں شمال کی جانب چلے گئے ہیں۔ وہ یہاں خوبصورت پہاڑیوں پر گاؤں اور چھوٹے شہروں کو چھوڑ گئے ہیں، لیکن حالیہ دنوں میں اٹلی کے ساحلوں پر آنے والے بہت سے تارکین وطن یہاں نئی زندگی کی شروعات کر رہے ہیں۔ انہی میں 24 سال کی فیور جوزف بھی شامل ہیں جو نائجیریا سے یہاں آئی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں اپنا گھر اس لیے چھوڑنا پڑا کہ وہاں ان کا کوئی مستقبل نہیں تھا، اب کلیبریا میں وہ خوش ہیں۔
I live a free life here, unlike in Libya. You are just like a prisoner in Libya.
میں یہاں لیبیا کے برعکس ایک آزاد زندگی گزار رہی ہوں۔ لیبیا میں آپ ایک قیدی کی مانند ہیں، لیکن یہاں اٹلی میں آپ جہاں چاہیں جا سکتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہاں اٹلی میں لیبیا کے مقابلے میں زندگی زیادہ بہتر ہے، یہ افریقہ سے بہتر ہے، میرا تو یہی خیال ہے۔ فیور کو اٹلی آئے ہوئے 2 سال کا عرصہ گزرا ہے۔ اسے یہاں سٹینیانو کے شہر میں ایک خالی گھر دیا گیا ہے جہاں اس کا کہنا ہے کہ مقامی لوگوں نے ایک بیٹی کی طرح اس کا استقبال کیا۔ نائجیریائی امریکی ڈیزائنر ویلے اوئیاڈے نے فیور کا اپنے ملبوسات کے لیے ایک ماڈل کے طور پر انتخاب کیا۔ ڈیزائنر ویلے اوئیاڈے کے الفاظ،
Every time we've gone out casting into a group of migrants, we've pulled out people who are not only
ہم جب بھی ماڈل کے انتخاب کے لیے تارکین وطن کی جانب رجوع ہوئے، ہم نے ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جو کہ نہ صرف دیکھنے میں دلکش ہوں بلکہ ان کے پاس ناقابل یقین کہانیاں بھی ہوں اور ایسی ذہانت ہو جس کا عام طور پر معاشرے نے اعتراف نہیں کیا۔ 18 سال کے آئلیو کے باغ کا تعلق گیمبیا سے ہے۔ اسے اس وقت بڑی مسرت ہوئی جب اسے واحد مرد ماڈل کے طور پر کلیبریا کے اس مرکز سے چنا گیا جہاں وہ قیام پذیر تھا۔ اس نے کہا،
Yeah, I feel great. The first day I wear the clothes, I look at myself.
جی ہاں، میں بڑا خوش ہوں۔ پہلے دن جب میں نے خاص قسم کے ملبوسات پہنے اور اپنے آپ کو دیکھا تو میں نے کہا، واہ، یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ آلیو اٹلی میں ایک نوجوان کے طور پر وارد ہوا تھا۔ اسے اب بھی یاد ہے کہ سہارا کے ریگستان کو پار کرنا کتنا دشوار تھا۔ وہ بحیرہ روم کو ربر کی ایک کشتی میں 155 دوسرے افراد کے ہمراہ پار کرنا نہیں بھول سکتا۔ خوش قسمتی یہ تھی کہ ان سب کو بچا لیا گیا اور سبھوں کی جانیں بچ گئیں۔ گو کہ ابھی اس کے پاس قانونی دستاویزات نہیں، لیکن اٹلی میں وہ خوش ہے۔ اس کے بارے میں اس کا کہنا ہے کہ یہ ایک پرامن ملک ہے اور وہ ایک فٹ بالر بننے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔ پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
امریکہ کی سلیکون ویلی، جہاں ایپل، فیس بک اور گوگل کے ہیڈ کوارٹرز ہیں، امریکی معیشت کا پاور ہاؤس ہے۔ لیکن ان اہم امریکی برانڈز کے پیچھے بیسیوں غیر ملکی خواتین نے بھی ویلی کی ٹیک ورک فورس میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ سین ہوزے کیلیفورنیا سے جان مچل کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز۔
مشبت حال ہو سکتا ہے کہ سیلیکون ویلی کے کسی سی ای او کے لگے بندھے تصور پر پوری نہ اترتی ہوں۔ وہ خاتون ہیں، ماں ہیں اور پیدائشی طور پر امریکی شہری نہیں ہیں، لیکن وہ ان بہت سی خواتین میں سے ایک ہیں جو باہر سے یہاں آئیں اور اب ان کا ٹیکنالوجی میں کیریئر خوب پھل پھول رہا ہے۔ کمپنیاں روز بروز ان جیسی کارکنوں پر زیادہ انحصار کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں،
سلیکن ویلی از نون فار انٹائر ورلڈ اباؤٹ لائک کریئٹنگ بلڈنگ گریٹ پروڈکٹس دیٹ ملینز آف پیپل، ہنڈریڈز آف ملینز پیپل یوز اٹ۔
وہ کہہ رہی ہیں سیلیکون ویلی پوری دنیا میں معروف ہے، وہ ایسی زبردست مصنوعات تخلیق کر رہی ہے، بنا رہی ہے، جسے کروڑوں لوگ استعمال کرتے ہیں۔ سمن سیلیکون ویلی کو اگر امیگرینٹ ویلی کا نام دے دیا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ دوسرے ملکوں سے امریکہ آنے والے اس کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہیں، اور ان میں سے بہت سے کم وسائل والے گھرانوں سے یہاں آئے ہیں، اور یہاں تک پہنچنے کے لیے انہوں نے انتھک محنت کی ہے۔ پشپا کہتی ہیں،
Do you want to take this risk and move to a startup? Hey, you know what? I came here all the way.
وہ کہہ رہی ہیں، میں نے بہت سوچا کہ کیا میں اثر انو اپنے کیریئر کا آغاز کرنے کا خطرہ مول لینا چاہتی ہوں، اور میں نے سوچا کیوں نہیں، اور یہی چیز میری تحریک بنی۔ ویلی میں کمپیوٹر اور میتھمیٹکس کے شعبوں میں کام کرنے والی 80% کے لگ بھگ خواتین تارکین وطن ہیں، اور ان میں سے بیشتر بھارت اور چین سے امریکہ آئی ہیں۔ این ایل ای برکلے اسکول آف انفارمیشن کی ڈین ہیں، وہ کہتی ہیں،
کنٹریز لائک انڈیا اینڈ چائنا ویئر ویمن ویمنز رولز آر آفن ویری سبسروینٹ، سلیکن ویلی آفرز اے پاتھ وے آؤٹ۔ انجینئرنگ ان پرٹیکولر از اے پاتھ وے ٹوارڈز اکنامک سسٹینیبلٹی۔
وہ کہہ رہی ہیں، بھارت اور چین جیسے ملکوں میں جہاں خواتین کا کردار اکثر و بیشتر کم اہم یا ماتحت کا ہوتا ہے، سیلیکون ویلی اس سے باہر نکلنے کا راستہ دکھاتی ہے، خاص طور سے انجینئرنگ اقتصادی استحکام کی جانب جانے کا راستہ ہے۔ غیر ملکوں سے آنے والی ان خواتین کی خاندانی زندگی بھی اپنے ساتھ کام کرنے والی امریکی خواتین سے مختلف ہے۔ اپنے کل وقتی کیریئرز کے باوجود ان میں شادی کرنے اور ماں بننے کا تناسب تقریباً دو گنا ہے۔ چین میں پیدا ہونے والی لنگ لنگ شی کہتی ہیں،
I think two Chinese families the most important. They will never accept, no matter how successful, like my parents will not be happy like, oh, you are VP of engineer now, but you don't have a kid.
وہ کہہ رہی ہیں، میرا خیال ہے چینیوں کے لیے خاندان سب سے زیادہ اہم ہے، چاہے وہ کتنی بھی کامیاب کیوں نہ ہوں۔ میرے والدین کی طرح وہ بھی اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے جب تک خاندان بندے نہ دیکھیں، یعنی یہ کہ واہ، آپ انجینئرنگ میں وائس پریزیڈنٹ ہیں لیکن آپ کا کوئی بچہ نہیں ہے۔ لیکن سامعین، والدین کی جانب سے محض دباؤ یا توقعات ہی نہیں بلکہ مدد بھی آتی ہے۔ ایشیائی خاندانوں میں بیٹی کے ماں بننے کے وقت لنگ لنگ شی کے کہنے کے مطابق والدین مہینوں بلکہ کئی بار پورے سال اپنی بیٹی کی مدد کے لیے موجود رہتے ہیں۔ سلیکون ویلی انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز کی ریسرچر ریچل مسارو کہتی ہیں کہ اس طرح کی مدد ہی حقیقی فرق کی وجہ بنتی ہے۔
We'll get to those leadership roles a lot more quickly than their American-born peers who don't have the support that they need.
وہ کہہ رہی ہیں، یہ خواتین امریکہ میں پیدا ہونے والی اپنی رفقائے کار کے مقابلے میں، جن کے پاس وقت ضرورت کوئی مدد موجود نہیں ہوتی، لیڈرشپ کا کردار کہیں زیادہ جلد حاصل کر لیتی ہیں۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی، پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے۔ ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu۔ تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھیے ہمارے فیس بک لائیو بلٹنز۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 kHz پر۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر سعدیہ اور انجینئر سیڈرک فرینکلن۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔